نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے ہم سورۃ الانشقاق سنیں گے. آیت سجدہ جب آئے گی تو سجدہ کریں گے. کل طریقہ بتا دیا تھا کہ جس کو جیسی جگہ میسر ہو وہیں جھک جائے. ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
سورة کا ایک اجمالی جائزہ لیجئے کہ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. قیامت کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آسمان جیسی بڑی چیز پھٹ جائے گی اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود آسمان اپنے رب کی بات غور سے سنتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ ایسا ہی کرے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ساری مخلوق اس کے آگے سجدہ کر رہی ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے. تو انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے جھک جانا چاہیے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور قیامت کے دن زمین پھیلا دی جائے گی سٹریچ کر دی جائے گی اور پھر اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے باہر ڈال دے گی خالی ہو جائے گی اور اتنی چوڑی ہوگی کہ اس پر تمام انسانوں کے صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہو اور وہی میدان حشر بن جائے گی. اور زمین بھی اپنے رب کی بات غور سے سنتی ہے. اذن لے کا مطلب تھا کان لگانا, کان لگا کے پوری توجہ سے سن رہی ہے. وحقت اور اس کے لیے حق یہی ہے. تو اگر آسمان اور زمین دونوں اپنے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو انسان کو کیا ہے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. آسمان بھی جھکا ہوا ہے اور زمین بھی اطاعت گزار ہے, فرما بردار ہے, بات مانتے ہیں, تم کیوں نہیں مانتے, تم کیوں نہیں ایمان لاتے. اور پھر سب انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ یہ دن تو آنے والا ہے اور تم اس دن اپنے رب سے جا ملنے والے ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان بے شک تم محنت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو پھر اس سے ملاقات کرو گے, یعنی سخت محنت کر کے قدح کی حالت میں ہو, مشقت کی حالت میں ہو, کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہے ہو. یعنی دنیا میں ہر انسان کا سفر مشقت پر مبنی ہے, ہر شخص محنت کر رہا ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا, محنت کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. کچھ کی کوشش محنت اچھے اعمال کی شکل میں ہوگی، لہذا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کی غلطیوں سے درگزر کر لیا جائے گا، کیونکہ بہت نیکیاں بھی کی ہیں اس نے. لہذا کم غلطیوں کو یا کم کوتاہیوں کو جو نیکیوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا. جیسے پہلے میں بات کر رہی تھی نا کہ اگر کسی کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوں، ایک آدھ غلطی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش پلٹے گا، کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے. دنیا میں بھی جب نتیجہ بہت اچھا آتا ہے تو بچے کیسے گھر جاتے ہیں، لہراتے ہوئے پیپر ہاتھ میں اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا خیال انہی کا آتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور کچھ ایسے لوگوں کے جو دنیا میں بدعمالیاں کرتے رہے، ان کی ساری محنت کوشش مشقت برائیوں کے لیے تھی، لہذا قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. اور بایاں ہاتھ اس وقت کہاں ہوگا؟ پیٹھ پیچھے ہوگا. ورا ازہری ہی، یہاں بائیں ہاتھ کا لفظ نہیں آیا، لیکن پیچھے دینے کا مطلب یہ ہے پیچھے کیا کمر کے اوپر ڈال دیا جائے گا؟ نہیں، پیچھے ہاتھ ہے. جیسے ہم بتایا تھا کہ مجرموں کا ہاتھ پیچھے باندھ دیا جاتا تھا، بائیں ہاتھ کو پیچھے، اور دایاں اگر باندھنا ہوتا تھا تو گردن کے ساتھ باندھتے تھے. پیچھے دیا جائے گا یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، مراد یہی ہے. اور عمال نامہ دیکھتے ہی وہ موت پکارنے لگے گا. وسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اور نتیجہ اور انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں جا پڑے گا، جلے گا، بھنے گا. کیوں؟ انه كان في اهله مسرورا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا. وہ مجرم دنیا میں خوشیاں دیکھ آیا، اور نیک شخص آج خوشیاں دیکھے گا، آج اپنے گھر والوں کے پاس جا کر خوش ہوگا، کیونکہ دنیا میں یہ لوگ انا کنا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے کہ کوئی غلط چیز نہ ہو جائے جو اللہ کو ناراض کرے. اور اس کے علاوہ اس کا کیا قصور تھا جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ انہ ظن اللہ یحور، وہ سمجھتا تھا کہ واپس نہیں لوٹے گا. بلا، کیوں نہیں واپس لوٹے گا؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد انسان کو کچھ اور نشانیاں دکھا کر مزید سمجھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے ان مکی صورتوں میں ایک ہی انداز ہے کہ کائنات کے دلائل سے، آفاقی دلائل سے بھی بات سمجھائی جاتی، یعنی قرآن کی آیات سے بھی اور آفاق کے دلائل سے بھی، قدرتی نشانیوں سے بھی. فلا اقسم، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، یعنی بات وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر جو رنگ پھیلتے ہیں، سرخی ہوتی ہے یا اورنجش ہوتا ہے یا اور پرپلش بھی بعض وقت ہوتا ہے، جو بھی رنگ ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرا چھانے تک اس پر وہ رنگ دیر تک نظر آتے رہتے ہیں. عشاء کے ٹائم کا وقت ہی جب شروع ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جائے، یعنی یہ سرخی ختم ہو جائے آسمان سے. اور جب کسی چیز پر قسم کھائی جاتی ہے قرآن میں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی طرف توجہ کرو. سورج کا غروب ہونا ہر ایک کو متوجہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس نے یہ رنگ ڈالے یہاں لا کر، یہ آسمان کے رنگ کس نے بدلے، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی. اور پھر سورج چلا گیا ہے، روشنی کا بلب نہیں جل رہا، پھر بھی روشنی ہے، ابھی بھی روشنی ہے فضا میں. واللیل وما وسق، اور جب یہ شفق جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے، اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی اس میں اندھیرا ہوتا ہے، پرندے وغیرہ اور انسان سب اپنی اپنی جگہ رک جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی، کون ہے جو رات کی نشانی کا انکار کر سکے، یا رات کے اندھیرے کو جھٹلا سکے، یا رات کا اندھیرا اسے نظر نہ آتا ہو. وہی آسمان، وہی زمین، کچھ گھنٹے پہلے چمک رہے تھے اور اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ڈارک اندھیرا. بل قمر عزت تصف، ابھی اندھیرا ہوا ہی تھا کہ آسمان کے دوسرے کنارے سے چاند چمک اٹھا، ماہ کامل. قمر عزت تصف سے برا چودہویں رات کا چاند ہے. اب چودہویں رات کا چاند سورج جیسی روشنی تو نہیں دیتا، لیکن رات کے اندھیرے کو بہت حد تک دور کر دیتا ہے کہ چیزیں پھر نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ نشانی بھی ایسی نہیں، چودہویں رات کا چاند کم ہی ہے کہ کوئی دیکھے اور پھر دیکھتا نہ رہ جائے، بہت تو شاعری بھی شروع کر دیتے ہیں اس کو دیکھ کے. تو یہ بھی نشانی، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ، اور یہ تدریج کیسے دیکھ رہے ہو تم؟ یہ تدریج جو تمہیں آسمانوں میں نظر آ رہی ہے، شفق ہے، اندھیرا ہے، چاند ہے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، اسی طرح لترکبن طبقاً عن طبق، تم بھی ایک درجے سے دوسرے میں چلتے چلے جاؤ گے، بچپن سے جوانی اور بڑھاپا اور موت اور موت کے بعد کے سارے مسائل اور سارے سٹیپس، یہ سب تمہاری زندگی میں پیش آئیں گے. یعنی بعض وقت انسان اپنے آپ کو پکڑ جکڑ کے روک کے رکھ لے تو بھی اس کی رفتار رک نہیں سکتی. اسے بڑا ہونا ہی ہے، اسے بوڑھا ہونا ہی ہے، اسے مرنا ہے، اسے جی اٹھنا ہے، اسے حساب دینا ہے، اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے پل صراط سے گزرنا ہے اور پھر اس کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے. یعنی یہ ایسی چال ہے کہ جس کو کوئی بھی چلنے سے روک نہیں سکتا، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ایک درجہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا درجہ، جسے عربی میں سٹیپ کو کہتے ہیں، ایک کے بعد ایک سٹیپ، ون آفٹر دی ادر، لترکبن طبقاً عن طبق. یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور زمین ان کے پاؤں سے کھسکتی جا رہی ہے، وقت پگھلتا جا رہا ہے، زندگی گھلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نشانی سے کوئی سبق نہیں لیتے. کیا ہے؟ ان کو ایمان نہیں لاتے. یہ سب کچھ جو کر رہا ہے، ان ساری تبدیلیوں کے پیچھے جس کا پاورفل ہاتھ ہے، اس کو مانتے ہی نہیں. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور قرآن جیسا زبردست کلام کہ جس کے سامنے لوگ جھکے بغیر نہ رہ سکیں. میں نے بتایا تھا نا کل کہ لبید جو بہت بڑا شاعر تھا، لبید بن ربیعہ، اس کا ایک قصیدہ جب اس نے پڑھا تھا تو لوگ سجدے میں پڑ گئے تھے اس کے آگے، اتنے متاثر ہوئے کہ تم وہ لوگ ہو جو کلام کو پہچانتے ہو، تم شاعر کے کلام کے آگے تو جھک رہے ہو، اس کلام کے آگے نہیں جھکو گے. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. میں اور آپ قرآن کی وہ بیوٹی نہیں سمجھ سکتے جو اہل عرب سمجھتے تھے، جو زبان دان تھے، ایک ایک گہرائی کی بات وہ سمجھتے تھے اس کی. بل الذین کفروا یکذبون، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ضد کا شکار ہیں، اس لیے یہ کفار جھٹلائے چلے جا رہے ہیں اور ان کے سارے اعمال اللہ کی نظر میں، واللہ اعلم بما یعون، اللہ سب کچھ سمیٹ رہا ہے اور نامہ اعمال ان کو ملے گا، اللہ خود بھی سب جانتا ہے جو یہ اکٹھا کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، ان کا انجام عذاب علیم ہے. ٹھیک، تو یہ تھا ایک رب ساری سورت کے اندر مختلف آیات کا. اب دیکھیے الوقفات التدبریہ، پوائنٹ نمبر دو اسی صفحے کا، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. حث ابھارا گیا ہے علی الاجتہادی، محنت کرنے پر، جد و جہد کرنے پر، فی الاحسان فی العمل، عمل میں احسان لانے کے لیے. لان من ایقن بانہ لا بد له من الارض علی الملک افرغ جہدہ فی العمل بما یحمدہ علیہ عند لقائہ. کیونکہ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ لازماً اس کا کام بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی ایگزیبیشن ہونی ہے، بادشاہ نے دیکھنا ہے، افرغ جہدہ فی العمل، وہ کام میں اپنی انتہا درجے کی کوشش ڈال دے گا، انڈیل دے گا. افرغا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ افرغ لینا، انڈیلنا، یعنی پوری کی پوری کوشش ڈال دے گا اس میں، کیونکہ بادشاہ سے ملاقات پر اس کی تعریف ہونے والی ہے تاکہ بادشاہ اس کو اپریشیٹ کرے، اس لیے وہ حد درجے کی محنت کرے گا. اب دیکھیے کہ جب آپ نے کھانا کسی فقیر کے آگے رکھنا ہو تو کیسے پیش کرتے ہیں؟ اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی بچے کو کھلانا ہو تو بہت سی مائیں پلاسٹک کی پلیٹس میں کھلا دیتی ہیں. خود جب کھاتے ہیں سارے گھر والے تو ایک ایوریج قسم کی کراکری یوز ہوتی، کوئی مہمان آتا ہے تو پھر بہتر کراکری نکالتے ہیں اندر سے، اور اگر کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے تو پھر خاص الخاص نکالتے ہیں. پریزنٹیشن کی بات ہے نا، کس کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. جب آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے کسی خاص بڑے شخص کے سامنے، کسی پڑھے لکھے کے سامنے، علم والے کے سامنے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے سامنے، تو اس پر آپ کتنی محنت کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے کوئی چیز، تو کس کاغذ پر سکیچز بنا کے اس کو بتا دیتے ہیں، وہ پریزنٹیشن کیسی ہوتی؟ اب یہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں نا، یہ کس کے سامنے پیش ہونے ہیں؟ جو ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کوالٹی، اس کی پریزنٹیشن، روزے کی، صدقہ خیرات کی، پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، ایک ایک چیز، اس کی پریزنٹیشن، وہ کس کوالٹی کا ہے، کیسے دکھے گا؟ وہ پیچھے بات کر رہی تھی نا کہ کام کر رہے ہیں، موڈ آف کیا ہوا ہے، تو پریزنٹیشن کیسی ہو گئی؟ قادحن قدحن تو ہو ہی رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ پھر بہت خوبصورت لگے گا. اس لیے کوئی بھی کام کرنا پڑے، کتنا بھی تھکنا پڑے، لوگوں پہ احسان نہ جتائیں، آج تو میں سوئی نہیں، پڑھ پڑھ کے میں اتنا جاگی ہوں تیاری میں، تو اب میں سب کے سامنے منہ بنا کے بیٹھ جاؤں. نہیں، اپنی تکلیفیں اپنے ساتھ رکھ، لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں. اب لوگ تو نہیں دیکھتے، پھر بھی ہم ان کے سامنے اچھے بن کے آ جاتے ہیں. اللہ تو اندر بھی دیکھ رہا ہے نا، وہ تو اندر کی بھی قدر کرے گا کہ یہ میرا بندہ کتنا تھکا ہوا تھا پھر بھی نماز میں کھڑا تھا، اور اس نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا کہ ہائے میرے پاؤں دکھ گئے. کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کے سامنے جو عمل خوبصورت ہوتا ہے وہ صرف ظاہریت میں خوبصورت نہیں چاہیے، اس کا باطن بھی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی نیت اور اس کا پھر ارادہ، معاملہ، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. تو اس لیے قادحن قدحن تو ہو ہی رہا ہے، تو یہ قدح کس قسم کی قدح ہے؟ قدح ہوتا ہے سخت مشقت، محنت، تھکا دینے والا کام. ہر کوئی تھک رہا ہے، کوئی سو سو کے تھک رہا ہے اور کوئی کام کر کر کے تھک رہا ہے. کیا سونے والے نہیں تھکتے؟ زیادہ سو جائے تو تھکاوٹ ہوتی ہے، یا آپ فریش اٹھتے ایک دم کہ آج تو شکر ہے میں 10 گھنٹے سوئی ایک دم اٹھی، ایسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ صحیح نیند لیں تو فریش اٹھتے ہیں، کم لیں تو فریش نہیں اٹھ سکتے، زیادہ لے لیں تو بھی فریش نہیں اٹھ سکتے. اعتدال ہی سب سے اچھا، وہی خوبصورت ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب تھک رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ جانے والا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب؟ اور جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیکھے گا نا، اور مومن کا چھپا کے دیکھے گا، اپنا بازو آگے کر لے گا، کوئی اور نہ دیکھے، اور مومن پھر بھی ڈر رہا ہوگا، جیسے دنیا میں ڈرتا تھا وہ بھی ڈر رہا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، ہر وقت یہی فکر، میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے. بھئی آج اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے گا. جزا ام وفاقا، وفاق کیا ہے؟ پورا جیسا کیا ویسا پاؤ گے. عدلے کا بدلہ، دین کا معنی یہی ہے، مالک یوم الدین. یوم الدین اس کو کہا ہی اس لیے گیا کہ جو لے کر آؤ گے اس کے مطابق معاملہ ہوگا. سوال، مل واجب علی العبد فعلہ اذا علم انہ ملاق ربہ عز و جل، کیا لازم ہے بندے پر اس کے کام کے متعلق جب وہ جان لے کہ وہ اپنے رب عز و جل سے ملنے والا ہے؟ الاحسان فی العمل، یہ الگ سے کہیں نوٹ کر لیجئے گا، کہیں بھی لکھ کے اپنے فریج پہ ہی لگا دیں، کیونکہ اس کو ہی بار بار کھولنا پڑتا ہے لوگوں کے مطالبے پر. الاحسان فی العمل، الاحسان فی العمل، کام میں خوبصورتی لانا. نمبر 3، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش لوٹے گا. فَإِنَّهُ كَانَ فِي الدُّنْيَا فِي أَهْلِهِ مُشْفِقًا مِنَ الْعَرْضِ عَلَى اللَّهِ مَغْمُومًا مَضْرُورًا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا حِسَابًا عَسِيرًا مَعَ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ نَكِدِ الْأَهْلِ وَضِيقِ الْعَيْشِ وَشُرُورِ الْمُخَالِفِينَ. البقائی، فَإِنَّهُ كَانَ، پس بے شک وہ تھا، یہ خوش ہونے والا کون تھا، اس کی صفات کیا تھی، یہ دنیا میں کیسے رہتا تھا؟ کان فی الدنیا فی اہلہ مشفقن، اپنے گھر والوں میں دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا. من الارض علی اللہ، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مجھے بھی اور میرے اعمال کو بھی. مغمومن، اسی بات میں غمگین رہتا تھا، یہ بات اس کو غمگین کرتی تھی کہ میرا کیا بنے گا. مضرورن، تکلیف میں ہوتا تھا، ضرر میں ہوتا تھا، ان اس کو ایک پین لاحق رہتی تھی، آخرت کی فکر ایک عجیب ٹیس کی شکل میں اس کے دل میں اٹھتی رہتی تھی کہ وہاں کیا ہوگا میرا. یحاسب نفسہ بکرتم و عشیہ، محاسبہ کرتا رہتا تھا اپنے نفس کا یا کرتا رہتا ہے اپنے نفس کا صبح اور شام، ہر وقت اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے. یہ کون دیکھ سکتا ہے اپنی غلطیاں؟ جس کو فرصت ہو کس سے؟ دوسروں کی غلطیاں دیکھنے سے. وہ اپنی دیکھتا ہے، صبح شام دیکھتا رہتا ہے کہاں غلط کر دیا. مَا هُوَ فِيهِ مِن نَقِدِ الْأَهْلِ، باوجود اس کے کہ وہ گھر والوں کی طرف سے مشکل میں مبتلا ہے، شر کا شکار ہے. نقد ہوتا ہے شر، سو، یعنی اس کے باوجود کہ گھر والے اس کو تکلیفیں دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے ہی لوگ جن سے ہمارا قریبی واسطہ اور تعلق ہوتا ہے وہی ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کیے رکھتے ہیں. ماں کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ بچے سے. حمل، پیدائش، رضاعت، اس کی ابتدائی زندگی کے اس کے بھاگ دوڑ، اس کی شرارتیں، ساری تکلیفیں. تو یہ نقد ہے نا، تکلیف دہ مرحلے ان میں مبتلا ہے. وضیق العیش، زندگی بڑی مشکل ہے، تنگ ہے، مال کے مسئلے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، یہ فکریں الگ لاحق رہتی ہیں. وشرور المخالفین، اور کچھ تو خامخواہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت مخالفت پہ تلے رہتے ہیں، ہر بات پہ انہیں آپ کی مخالفت ہی کرنی. آپ صحیح کہیں تب بھی مخالفت ہے، آپ غلط کہیں تب بھی مخالفت، مخالفت برائے مخالفت. انہوں نے آپ کے خلاف انماسٹی پالی ہوئی ہے، وہ کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو مومن اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، یہ ساری تکلیفیں اس کو لاحق رہتی ہیں. ان کا مداوا کیا ہوگا؟ ان کا بدلہ اس کو کیا ملے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، صبر سے کام لیتا رہا، آج سارے رنج و غم خوشی میں بدل گئے. السؤال، لِمَاذَا جُوزِيَ الْمُؤْمِنُ بِالسُّرُورِ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ، مومن کو کیوں جزا دی جائے گی کہ جنت میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ خوشی سے رہ سکے؟ کیونکہ وہ دنیا میں تھا، کان فی الدنیا فی اہلہ مشفقا مغموما مضرورا، ٹھیک ہے. اور یہ بکرتن و اشیا، حسابا اسیرا، بڑا مشکل حساب کرتا تھا، اپنے ساتھ نرمی نہیں برتتا تھا، اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دیتا تھا، اپنی غلطیوں کو پکڑ کے رکھتا تھا کہ یہ میں نے کی ہے. نیکسٹ پوائنٹ 4، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے. تمیز الکفرت بکون الاعطاء من وراء ظهورهم، یہاں کافروں کو الگ کیا جا رہا ہے ان کے نام اعمال کو پیٹھ پیچھے سے دے کر. ولعل ذلك لان مؤتي الكتاب لا يتحملون مشاهده وجوههم، یہ شاید اس لیے بھی کہ کتاب دینے والے جو ہیں وہ ان کے چہروں کو دیکھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے، اتنے سیاہ، بھیانک، زرقہ اور بہوش چہرے ہوں گے کہ وہ سامنے سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے ہی پکڑا کے چلے جائیں گے. کتنی گریویٹی ہے اس میں، یعنی اس کی حکمت کیا ہے کہ پیچھے سے آ کے دیں گے. وہ ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے ان کے چہروں کی قباحت کی وجہ سے، بشاعت کی وجہ سے. لِکَمَالِ بَشَاعَتِهَا، ان کی اگلینس، بشاعت ہوتی اگلینس، مکروہ پن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ ان کو دیکھنا نہیں چاہیں گے. کمالی بشاعتِهَا او لِغَایَتِ بُغْزِهِمْ اِيَّاهُمْ، یا ان کے حد درجے کے بغض کی وجہ سے کہ وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہوں گے کہ یہ مجرم ہے، اللہ کے نافرمان ہے، منکر ہے، ہم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو غصے میں کیا کہتے ہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ بالکل مجرموں کا یہی حال ہوگا کہ ان کی شکل دیکھنے کے بھی وہ روادار نہیں ہوں گے. لِأَنَّهُمْ، وَائِ کیوں؟ اَوْ لِأَنَّهُمْ نَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، یا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا. یعنی جزا ام وفاقا، جو جرم وہ کر کے آئے، کتاب کے آگے جھکے نہیں بلکہ کتاب پیچھے پھینک دی، آج ان کا اعمال نامہ بھی پیچھے سے دیا جا رہا ہے. السؤال، لماذا يعطي الكافر كتابه من وراء ظهره، کافر کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ لانهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم انه كان في اهله مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، ای فرحن بڑا خوش باش، لا یفکر فی العواقب انجام کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، فکر نہیں کرتا تھا، ولا یخاف مما امامہ اور اس سے بھی نہیں ڈرتا تھا جو آگے آنے والا تھا، فعاقبہ ذلک الفرح الیسیر الحزن الطویل، تو اللہ نے اس کے اس تھوڑی سی خوشی کے وقت کے پیچھے ایک طویل غم لگا دیا. السؤال متى يكون الفرح مذموما، فرح خوشی ہوتی ہے، فرح خوش ہونے والا ہوتا ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق. خوشی کو یا اترانے کو ناپسند کیوں کیا گیا؟ یہاں مسرور کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف ہیپی، بلکہ اپنے کاموں پہ اترانے والا، ڈینگے مارنے والا، اور اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے والا، ایسے ریاکٹ کرنے والا کہ جیسے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں سب کچھ خود ہی کر لیتا ہوں اپنے لیے. تو یہ مضموم ہے فرح. نمبر 6، انہ ظن ان یحور، بے شک وہ یقین رکھتا تھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا. ھذا الظن، یہ ظن، مما یشعر ان عدم الایمان بالبعث، یعنی اس سے پتا چلتا، مما یشعر ان عدم الایمان بالبعث، کہ ایمان بالبعث کا نہ ہونا، ابھی شک کی فی ہی، یا اس میں شک ہونا، ہوا الدافع لکل سوء، وہ ہر برائی کو جنم دینے والا ہے، ہر برائی کی طرف لے جانے والا ہے، پش کرنے والا ہے. والمدیع لکل خیر، اور ضائع کرنے والا ہے ہر خیر کا، یعنی جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا یا اس کو شک ہوتا ہے، دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو پھر ایسے لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور نیکی کے مواقع ضائع کر دیتے ہیں. وَأَنَّ الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ الْمُنْتَلَقُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَالْمَانِعُ لِكُلِّ شَرٍ، اور آخرت کے دن پر ایمان ہر خیر کو راہ دیتا ہے اور ہر شر سے روکتا ہے. وَالْإِيمَانُ بِالْبَعْثِ هُوَ مُنْتَلَقُ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، اور ایمان بالبعث یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان جو ہے، اس سے سارے نیک اعمال کا راستہ ملتا ہے یا اس کا موقع ملتا ہے. کما فی مستحل المصحف، جیسے کہ مصحف کے شروع میں آیا. مستحل کا لفظ استحلال اور ہلال سے ہے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں نا، یعنی بالکل شروع میں جو آیات آئی ہیں ہدل للمتقین، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہدل للمتقین کس کے لیے؟ وبالآخرتی ہم یوقنون. السؤال کیف یکون عدم الایمان بالبعث وبالشک فیہ اصل کل شر، ہر شر کی جڑ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا یا شک ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان اس کے لیے کام بھی نہیں کرتا، جی ہاں، اور پھر نیکی کے مواقع ضائع کر دیتا ہے، پھر کچھ اور راستے اختیار کر لیتا ہے. انجام کی فکر انسان کو سیدھا رکھتی ہے، ٹھیک ہے، انجام کی فکر انسان کو سیدھا رکھتی ہے، اور جس کو انجام کی فکر نہ ہو وہ پھر ڈھیلا ڈھالا ہی رہتا ہے، ریلیکس رہتا ہے. مثلا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 3:11 پہ سحری بند ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کھانا کھانے کا؟ سنجیدہ یا بے فکر؟ بچے اس وقت بھی کیا کرتے ہیں، آپ کتنی دفعہ کہتے ہیں جلدی کرو، ٹائم ہونے والا ہے، جلدی کرو، ان کو انجام کی فکر ہی نہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہم کھا نہیں سکیں گے. نا سمجھی کی بات ہے نا، عقل کم ہے. تو جو آپ کو غم لگا ہوا ہے اور جو آپ پش کر رہے ہیں اس کو تو کوئی فکر نہیں. یہ دونوں کے رویے میں فرق ہے نا، کس چیز کی وجہ سے فرق ہے؟ نتیجے اور انجام کی ہلاکت کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے. نمبر 7، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب تو دیکھ رہا تھا. اے ناظرا لہ وعالما بہ ابلغ نظر واکمل علم، یعنی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو جانتا ہے سب سے زیادہ پہنچنے والی نظر کے ساتھ اور سب سے کامل علم کے ساتھ. فترکہ مہملا مع العلم باعماله، تو اس کو چھوڑ دینا اس کے اعمال کا علم ہونے کے باوجود، یعنی بیکار چھوڑ دینا، اس کو پکڑنا نا، منافن للحکمت والعدل والملکی، یہ منافی ہے حکمت، عدل اور ملکیت کے. فہو شیء لا یمکن فی العقل بوجہ، اور یہ ایسی چیز ہے جو ممکن نہیں عقل میں آئے کسی بھی طور پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالی اس کو وقتی طور پر تو مہلت دے رہا ہے لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے بارے میں. سوال: ما دلالت الاخبار بابصار اللہ للعبد، اللہ کا بندے کو خوب دیکھنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے، کس بات کا پتہ دیتا ہے؟ اس کے حکمت اور اس کے عدل پر. ٹھیک ہے. العمل بالآیات، استمع الى قراءة القرآن بتدبر، قرآن کی قراءت تدبر کے ساتھ سنیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک سچویشن، کبھی کبھی امام صاحب تراویح میں بھول جاتے ہیں مقتدیوں کو بتانا کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے. اچھا، اب مقتدی کھڑے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، لیکن کوئی غور و فکر نہیں کر رہے، کوئی توجہ نہیں کر رہے، کوئی ترجمے پہ نظر نہیں. اتنے میں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس نے آنکھیں بند کی رکوع میں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا سجدے کی آیت آئی کیونکہ اس نے توجہ ہی نہیں دی. تو یہ فرق ہے کہ کون تدبر سے سن رہا ہے اور کون آنکھیں بند کر کے اور کان اور دل بند کر کے صرف آواز سن رہا ہے، صرف آواز کو انجوائے کر رہا ہے. تو تلاوت سنتے وقت صرف آواز میں نہ کھو جائیے، اس سے آگے جائیے اور غور و فکر کر کے موتی چن لائیے، عمل کے نکات نکالیے. نمبر دو، اسجد سجدت التلاوتی و عند موضع السجدت من السورۃ الکریمتی، اس معزز سورت کے اندر جب سجدے کی جگہ آئے تو اس وقت سجدہ کیجئے. نمبر 3، احرص علی التیمن فی امورک الطیبہ منذ اليوم، حرص رکھیے دائیں ہاتھ کے استعمال پر اپنے سب اچھے کاموں میں آج سے، آج کے بعد سے جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو دائیں ہاتھ سے اس کو کریں. مثلا لکھنا، کچھ اٹھانا، لینا دینا، کھانا، کنگھی کرنا، لباس پہننا، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحب التیمن، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نیک کام کل کہاں دیے جائیں گے؟ دائیں ہاتھ میں. تو ابھی سے ہی دائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے اچھے کاموں کے لیے، تاکہ اچھے اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں. اور الٹے ہاتھ سے گندے کام، جیسے استنجا ہے، ناک صاف کرنا ہے، یا جوتے وغیرہ اٹھانا ہے. بعض لوگ جوتے کس سے اٹھاتے؟ جی ہاں، اچھا. التوجیحات، توجہ طلب باتیں. نمبر 1، بیان بعد احوال یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بعض احوال کا بیان ہے یہاں ان پہلی 5 آیتوں میں. نمبر 2، اذعن للہ کما تزعن المخلوقات، اذعن للہ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. اذعن کا مطلب ہوتا ہے انقاد، ذلہ، یعنی اس کے آگے جھک گئے. اللہ کے آگے اسی طرح جھکو جیسے باقی مخلوقات جھکی ہوئی ہیں. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. نمبر 3، وَعِيدُ الْمُكَذِّبِينَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، مکذبین کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤُونَ، تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے، جو کچھ سمیٹ رہے ہو، جو کچھ جمع کر رہے ہو. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یہاں پر خوشخبری کیوں دی گئی ہے؟ کیا واقعی یہ خوشخبری کی بات ہے؟ استہزاء کے طور پر ٹانٹ. پھر ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، غیر ممنون، غیر منقطع. ٹھیک ہے. اب اس سورت کو ایک دفعہ استماع التدبر، تدبر کا سننا سنیے. اب آپ ضروری نہیں کہ مصحف کو دیکھیں، تخیل سے کام لیں، آنکھیں بند کریں یا کھولیں سوئے بغیر، اور غور کر کے سنیں، انجوائے کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
یہاں یہ بات کتنی زبردست ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اعمال کو جو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر ان کو جزا یا سزا دینا لازم ہے. انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ جیسے آخری حصے میں کہا نا 7 نمبر ریفلیکشن میں فَتَرْكُهُ مُحْمَلًا مَعَ الْعِلْمِ بِعَمَالِهِ ان کے اعمال کو دیکھنے جاننے کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دینا جیسے قرآن مجید میں آتا نا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. یہ اللہ کی حکمت عدل اور ملکیت کے منافی ہے, مالک یوم الدین ہونے کے منافی ہے کہ کیسے چھوڑ دے. یعنی پہلے اس کو پیدا کیا, ساری صلاحیتیں دی, رسول بھیجے, ہدایت دی, پھر بھی بندہ نہیں مانا, غلط کام ہی کرتا رہا, پھر فرشتے بھیجے, لکھوایا سب کچھ, ریکارڈ بنوائے, اور پھر جب قیامت کا دن آئے تو اسے کہا اچھا جاؤ کوئی بات نہیں, چھوڑ دے اس کو ایسے, اور پھر خود دیکھ بھی رہا ہو, بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, دیکھ بھی رہا ہے اور پھر آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. تو یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا, یہ رسول کیوں بھیجے گئے تھے اور یہ ہدایات کیوں دی گئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا کیوں, اور خود کیوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا اگر کوئی سزا ہی نہیں دینی تھی اس کو. فَهُوَ شَيْءٌ لَا يُمْكِنُ فِي الْعَقْلِ بِوَجْهِ, یہ بات تو کسی طرح عقل میں سماتی نہیں, یہ تو عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ دیکھے اور پھر پکڑے نہ, بس اللہ کی طرف رغبت کرتے رہیں اور پھر وہی اپنا یحاسب حسابا عسیرا غیر یسیر بکرۃ و عشیا, صبح و شام اپنا سخت محاسبہ کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, اور جہاں پتہ چلے غلطی کر رہا ہوں اس سے نکلنے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ غلطی کا پتہ بھی چل جائے انسان کو اور پھر اسی چکر میں رہے, اسی کے اندر گھومتا رہے, نکلے نکلے نکلے, جیسے کہیں بھی پھنس گیا اٹک گیا کپڑا تو اب وہیں تھوڑی بیٹھ جانا, پھسل کے گرے ہیں تو وہیں تھوڑی گرے رہنا, اٹھو اور چلو آگے چلو, چھوڑو غلط چیزوں کو, اور ہر نیا دن ہے, نئی راستے ہیں, اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کی اطاعت کرو.
استاذہ ایک سوال تھا, یہ جو یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اس کا ہم تو ترجمہ یہی پڑھتے تھے کہ انسان تو کشاکشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. پہلی دفعہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو مشقت اور تاب ہے ساری, تو ایک تو یہی محسوس ہوا کہ اچھا یہ تو سارا دن تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے, دنیا تو ہے ہی تھکاوٹ کی جگہ, یہاں آرام تو ملتا ہی نہیں. صحیح کہہ رہی ہے کہ سو کے اٹھ کے بھی انسان جو ہے وہ اس طرح فریش نہیں ہوتا, لیکن کیا اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو کسی نے کہا تھا کہ 100 خداوند ملے ایک سے ایک سجدہ طلب, آدمی سخت مراحل سے خدا تک پہنچا, یعنی آدمی اپنے رب کی طرف مشقت سے پہنچتا ہے.
جی, یعنی مشقت ہر چیز میں, اللہ کو پانے میں بھی, جیسے ابراہیم علیہ السلام یہ شعر جو ہے نا اس سے مطابقت رکھتا نا کہ یہ چاند ہے, یہ الہ ہے, یہ الہ الہ, پھر آخر اصل الہ کو پا لیا. تو دین کا معاملہ ہو, دنیا کا معاملہ ہو, مائل سٹونز جو ہمارے ہوتے ہیں سکسس کے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, اس تک جانے کا معاملہ ہو, ہر جگہ. بچپن میں بچہ آپ دیکھیں, چھوٹا بچہ بھی کس مشقت سے گزرتا ہے نا, دودھ پینے کی مشقت, پیدا ہونے کی, باہر آنے کی مشقت, پھر پینے کی, پھر اس کے بعد بولنے کی, دانت نکل رہے ہیں تو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے, یعنی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی, اور پھر ایک ایک چیز سے ماں بچا رہی ہے, ادھر نہ ٹکرا جائے, وہاں نہ چوٹ کھا جائے, بیماری نہ ہو جائے, بیماری کے بغیر تو کوئی بچہ پلتا ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر یعنی کون سا مرحلہ ہے جو صرف خوشگوار ہو؟
جیسے سورہ بلد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کو تو سوچتے ہوئے فوراً خیال آتا نا کہ واقعی زندگی میں مشقت، لیکن یہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئے کہ اپنے رب کو اس حال میں انسان جا ملے گا کہ وہ مشقتوں میں ہی لگا رہے گا،
اس سے نکل نہیں سکتا. اور بس پھر وہ آگے جا کے پتا چلے گا کہ وہ مشقت اس پلڑے میں پڑی یا اس،
یہ اہم بات ہے کہ
مشقت دونوں ہی کر رہے ہیں، دونوں ہی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے. چور نے چوری کرنی ہے تو پلاننگ نہیں چاہیے اس کو چوری کرنے کی، اور اس کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا اور مارنی پڑتی اس کو، ذلت اور رسوائی نہیں اس کے حصے میں آتی، اور اگر شریعت نافذ ہو تو ہاتھ نہیں کٹتا. تو ساری مشقت تو اس نے بھی کاٹی، جیل تو اس نے بھی بھگتی، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ یہی مشقت نیکی کے کام میں ہوتی تو کتنا اچھا تھا، کرنا تو ہے ہی کچھ، اچھا ہی کر لو.
استاذہ یہ آیت تھی وین کلبو الا اہلہ مسرورا، تو جب ہم گھر جاتے ہیں تو یوزلی ایسا ہوتا ہے جب کزنز اور پرانے دوستوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ ایسے کر رہے ہو، اور مطلب کہ وہ ٹیز کرتے ہیں کہ پہلے تو تم لوگ ایسے نہیں کرتے تھے. تو پہلے اور اب والی لائف میں بیسک فرق ہمارا قرآن کا ہی ہے کہ پہلے قرآن نہیں تھا تو اب قرآن آ گیا ہے. تو یہ ایون کے گھر میں اپنے پیرنٹس بھی کبھی کبھی اس طرح بات کر دیتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً قرآن پہ بات آ جاتی ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی ایسے کرتے ہو. اگر یہ آیت ہم یاد رکھے تو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جائے.
جی اب دیکھیے کہ جب بھی کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی اب ایسے ہو گئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے جا رہے ہیں اور آپ بہتر انسان بن رہے ہیں، تو آپ یہی سمجھا کریں، اس طرح امیجن کیا کریں کہ آپ پہلے اندھیرے کمرے میں تھے، آپ کو چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ لائٹ جل گئی اور ہر چیز کی حقیقت نظر آ گئی ہے، اب چوائسز فرق ہو گئی ہیں. پہلے پتا نہیں تھا تو جو ہاتھ لگتا تھا لے لیتے تھے، لیکن اب سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کس کام آئے گا، تو ہر چیز ہی بدل جاتی.
سزا جو آئے تھے نا لترکبن طبق عن طبق، تو آپ نے جو کہا تھا نا کہ قبرستان جا کے دیکھیں، تو اس دفعہ جو ایک چیز یعنی میرے لیے نئی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں قبر نمبر، پلاٹ نمبر اور سیکٹر.
لا حول ولا قوۃ.
تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے گھر کا بھی ہوتا ہے ہاؤس نمبر، اسٹریٹ نمبر اور سیکٹر، اسی طرح ایڈریس ہوتا ہے. تو ایک طبق سے یعنی ایک یہ گھر ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں بنائیں، کون سے سیکٹر میں، کس طرح اس کی محنت کریں، اور ایک وہ بھی گھر ہے اس گھر کے بعد اس گھر میں جانا، یعنی بالکل اگزیکٹلی وہی.
اللہ ہم سب پر رحم کرے.
جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری تو نیچرل محبت ہوتی ہے جس کا ماں باپ گھر والے، تو اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو ہم وہاں پہ ان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ انہ کانا فی اہلہ مسرورا، یعنی کہ وہ اگر یہاں پہ ان کے ساتھ مگن رہیں اور ہر ٹائم ان کے ساتھ ہی لگے رہیں تو کب ان کے ساتھ.
ایک میں ایک کوٹیشن پڑھ رہی تھی کیونکہ ابھی بھی سرور کی بات ہو رہی، کہ کہا جاتا ہے کہ قیل للسعادہ اين تسکنین قالت فی قلوب راضین بقضاء اللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی ہمارے دل میں سکون اور سرور ہو تو اللہ کے قضاء پہ راضی ہونا اس کا بیسٹ.
بالکل.
جو ہم نے ابھی ایک لیڈی بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جا رہے کشاں کشاں، تو اس دنیا میں ہی ہم نے محنت کرنی ہے اور دنیا سے ہی ہم نے آخرت کمانی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بار چھوڑ کے اور بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یا کچھ. ہم نے سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں عبادت کے ساتھ وہ کرنے، اور پھر ہی ہم نے تو محنت اور تھکاوٹ ان کاموں میں بھی ہے اور عبادت میں بھی ہے، تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہوں.
بالکل.
استاذہ میں غور کر رہی تھی نا اس آخری آیت پہ،
جی،
کہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا.
جی،
اس سے پہلے اس کی محرومی اور شقاوت اور اس بد نصیبی کی شدت بتائی جا رہی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ بلا ان اللہ کان بہ بصیرا، ان ربہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی بد نصیبی کی کتنی شدت ہے کہ اس کا رب جو اسے پال رہا تھا، جو اسے محبت کرنے والا تھا، اس کے ہاتھوں سے اس کو سزا ملی. اس کا مطلب ہے وہ بہت ہی بد نصیب شخص ہے.
بالکل.
استاذہ جتنی بھی ابھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں نا، اس میں ایک چیز جو اوور ویلمنگلی فیل ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا نا، اللہ محفوظ رکھے اسے، تو اس میں ذلت ہوگی، اور وہ ذلت مطلب فزیکل بھی ایموشنل بھی، اور وہ اس کو فیل کر رہے ہوں گے. اور یعنی جیسے یہاں پہ بھی کہ مجرموں کی طرح ان کو لایا جا رہا ہوگا، گھسیٹا جا رہا ہوگا اور مارا جا رہا ہوگا، پیٹا جا رہا ہوگا اور جلایا جا رہا ہوگا، زبردستی ان کو ایسا کھانا کھلایا جا رہا ہوگا. اور ذلت ہے اس سب چیز میں کہ وہاں پہ بھی کوڑے پڑ رہے ہیں اور وہ بھی سب کے سامنے.
قیامت کا دن تو قیامت کا دن ہے، بہت ہی بڑا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے پچھلی صورتوں سے مجھے تو اس پہ بڑی شدید گھبراہٹ ہوئی. وہ کس طرح؟ کہ ان کتاب الفجار لفی سجین, اور سجین کیا ہے؟ جیل خانہ, قید خانہ, پرزن. اور پرزن بھی کون سی؟ سات زمینوں کے نیچے. ایک اگر بیسمنٹ کے بعد بیسمنٹ میں اگر کوئی چیز ہو اور وہ اندھیری ہو اور اس میں بدکاروں کی روحیں پہلے سے ہوں اور ان کے برے اعمال بھی وہیں رکھے ہوئے ہوں اور ادھر سے کوئی اور بدکار بھی بیچ میں جا پڑے, تو بدکاروں کی جو کمپنی ہے, چوروں, لٹیروں, زناکاروں, قاتلوں, بدماشوں, مشرکوں اور ٹائرنٹس اور ایسے لوگ جو وہاں ہوں, اس میں ان کی تو شکل دیکھ کے ہی انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے. کہاں یہ کہ ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ رہنا اس جیل خانے میں, اس گھٹن میں قیامت تک. پھر قیامت آئے گی تو وہاں سے نکل کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, پھر اپنے اصلی انجام کو پہنچیں گے. لیکن میں جب اس کو امیجن بھی کرتی ہوں نا, اللہ ہمیں اس سے بچائے, اللہ ہمارے اعمال نامے کو وہاں سے اور ہمیں وہاں جانے سے بچائے. ہمیں ایسی کمپنی نہیں چاہیے, ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی شخص تھوڑا سا بھی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کو اس سے گھبراہٹ ہونے لگتی. کہاں یہ کہ وہاں سارے ہی ایسے ہوں, اول سے آخر سب وہاں جمع ہیں, آپ بھی اس قید خانے میں پہنچ جائیں, اللہ بچائے. یعنی انسان کسی شدید ترین ٹارچر یا کسی ایسی جگہ کا, ٹارچر سیل کا اگر تصور کر سکے تو اس سے جین کا کرے.
اور وہاں پہ اپنا ٹارچر اور دوسروں کا ٹارچر سب کا دیکھ رہے ہیں. ابھی راستے میں گزرتے ہوئے استاذہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں کوڑا گرا ہو تو ہم کیسے دو منٹ کے لیے شیشے اوپر کر لیتے ہیں, اور وہ لگاتار اتنی بدبودار جگہ,
بدبودار کیونکہ بدبودار کمپنی ہے نا.
بالکل, اور
برے لوگوں کی کمپنی ہے, گندے لوگوں کی کمپنی ہے.
اور استاذہ ہم ساری عمر جو ہے ابلیس سے اور فرعون سے ہم نے نفرت کی ہوتی ہے, اور ہم یعنی ان کا نام آتے ہی ہم بچوں کو بھی یہی سکھایا ہوتا ہے, اور وہ یہ امیجن کرنا کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہو, اللہ معاف کرے.
اس لیے اس کا تصور کر کے نا پھر دعا مانگا کریں, یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور برے لوگوں سے بچا, الحقنی بالصالحین, اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا, دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی صالحین علیین میں ملاقات ہو. کیوں حضرت بلال خوش تھے اپنی موت کے وقت؟ غدن نلق الاحبا, کل ہم اپنے محبوب لوگوں سے ملاقات کریں گے, ان سے محبت کرتے تھے, ان سے جا کے ملیں گے. مرنے کے بعد انہیں اس علیین میں پہنچنے کی خوشی تھی, انہیں اس چیز کی امید تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے جن کی جدائی میں وہ آنسو بہاتے تھے. ہم کن سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ ہم کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان جیسے کام بھی کرنے پڑیں گے نا, ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.